الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الذي لا ضد له ولا ند له ولا وزير له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اب تعالیٰ جل شانہ کا ایک نظام ہے کائنات میں. نظام یہ ہے کہ ہر چیز کو اب تعالیٰ اسباب کی لائن کے ذریعے سے پورا فرماتے ہیں، یعنی سبب. یہاں پر ایک بات ملحوظ نظر رہنی چاہیے، بالخصوص ان احباب کے لیے جو سالکین طریقت ہیں، اور علماء تو جانتے ہی ہیں کہ اسباب اللہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کیا محتاج اسباب ہیں یا غنی اسباب ہیں. پہلا عقائد کی باب کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان محتاج سبب ہے، اللہ محتاج سبب نہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ کائنات میں انسان کی تخلیق میاں بیوی کے آپس میں ملاقات کے سبب سے ہوتی، اس کے بغیر میں بچہ وجود میں آنا ناممکنات میں سے. اگر وجود میں آئے تو پھر اس پر الزام لگتا ہے کہ بغیر سبب کے یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی، ہماری اپنی فکریں کہتی. لیکن حق تعالیٰ اس کے محتاج ہیں یا نہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، تو یہ بتلائیے کہ سبب میں کون امی ابا تھے؟ تو اللہ محتاج اسباب نہیں، بغیر سبب کے سیدنا آدم کو علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، بغیر سبب کے پیدا فرمایا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شے مادی میں اگر عورت نہ پائی جائے تو بچے کی تخلیق وجود میں نہ آتی ہے. اگر یہ اشکال ذہن میں ہے تو سیدنا حوا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پتلی سے. پھر بتلائیے کہ کون سی عورت وہاں تھی جو ام حوا کہلاتی؟ تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں تو آدم علیہ السلام جیسی صورت وجود میں آئے، اور اگر بغیر ماں کے پیدا کر دیں تو حضرت حوا علیہ السلام جیسی صورت وجود میں آئے. اور اگر یہاں ایک اشکال اور ہے کہ بھئی ایک چیز تو ہے بغیر ماں باپ کے، اس کی مثال بھی میں نے دے دی. ایک ہے بغیر ماں کے، اس کی مثال بھی میں نے دے دی. ایک ہے بغیر باپ کے. اب تعالیٰ جل شانہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے تخلیق فرما دیا، تو کیا بتلائیے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ محتاج اسباب ہیں تو ہم باطل ہیں اور ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اسباب کے ذریعے سے مسائل کی تکمیل فرماتے ہیں، لیکن محتاج اسباب نہیں. اور اس کو بتانے کے لیے یہ چند نمونے میں نے ابتدار آپ کے سامنے رکھ دیے. کائنات کا ہر ذرہ کسی سبب کے تحت میں چلتا ہے. مثال کے طور پر گھرانے چل رہے ہیں، روزیوں کے انتظام ہو رہے ہیں، بچیوں کی شادیوں کے اسباب کی تکمیل ہو رہی ہے، بچوں کے نکاحوں کے انتظام ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی ضروریات کی تکمیل ہو رہی ہے. میرے دوستو، اس میں اللہ نے اسباب کو اختیار فرمایا، حالانکہ اللہ محتاج اسباب نہیں ہے. یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کائنات کے ہر ذرے میں سب کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتم درجے میں پائے جانے ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حالات کو لا کر اللہ نے اس علم کو کھولا ہے, سینے کھلے ہیں اس سے علوم کے, اور علوم سینوں کے اندر منتقل ہوا تجلیات و انوار الہیہ کے ذریعے سے. فرمایا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی امی کے پیٹ میں تھے, جس میں ظاہر کے ساتھ ابھی دنیا کے اندر تخلیق نہیں ہوئی تھی, تو اسی وقت میں حضرت عبداللہ یعنی آپ کے والد محترم کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا اور پوچھا گیا کہ اب ان کے ضروریات کے اور اسباب کی تکمیل کون کرنے والا. خود حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا, اے محمد ہمیں تمہیں اسباب سے بری رکھ کر پرورش کر کے دکھلانا ہے, اس واسطے ہم نے تمہارے باپ کو اٹھا لیا. تو گویا حق تعالی بتلا رہے ہیں کہ روزیوں کے پہنچانے میں اللہ اسباب کے محتاج نہیں. ابھی کچھ تھوڑا سا بڑے ہو رہے, خیال یہ ہوا کہ ہماری ضروریات کی تکمیل ابا نہیں ہے تو دادا کر رہے ہیں, ادھر دادا کو اٹھا لیا, عبد المطلب کو اپنے پاس بلا لیا اور بتلایا کہ آپ کی پرورش رب محمد کر رہے ہیں, جد محمد نہیں کر رہے. اسباب کی لائن سے یہاں سے بھی نظر ہٹا دی. پھر جب باپ بھی نہ رہے دادا بھی نہ رہے تو چچا نے اپنی کفالت میں لیا, حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے تو اللہ پاک شانہ نے حضرت ابو طالب ہی کو اٹھا لیا, بتلایا کہ محمد آپ کی پرورش رب محمد کر رہے ہیں, ام محمد نہیں کر رہے. تو معلوم ہوا کہ اسباب کی لائن اللہ نے ضرور اختیار کی ہیں لیکن محتاج اسباب نہیں. تو اس میں حق تعالی جل شانہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بندوں سے صدق گوئی چاہتے ہیں, سچائی چاہتے ہیں. اکل حلال اور صدق مقال کا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا, صوفیہ کے یہاں یہ اصل اصیل کہلاتا ہے, یعنی وہ خمیر ہے جس کی بنا پر, یا وہ خمیر ہے جس کا مادہ انسان کی روحانیت کو عروج کمال پر پہنچاتا ہے. حق تعالی جل شانہ نے اس کی لائن دی یا اس کی ترتیب دی یا اس کی تربیت فرمائی یا اس طرح کے علوم آشکارا فرمائے اور کائنات کو سمجھایا کہ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے, لیکن کائنات کے نظام کو اللہ سبب کے بغیر نہیں چلاتے, یہ عادت اللہ ہے, اسی لیے اس کو سنت اللہ کہتے ہیں. حق تعالی کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اسباب کے ذریعے سے پوری ہوتی, کہیں کہیں اسباب ہٹا کر اگر کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے اس بات کا بتلانا منشا ہے کہ اللہ محتاج اسباب نہیں ہے. تو ہمارے یہاں مادیات کی لائن میں, روزیوں کے کمانے میں جس طرح کا جھول ہے, جس کی بنا پر ہمارے اندر جو وجود پا رہی ہے عناصر قبیحہ, یا یوں سمجھیے کہ غلیظ عادتیں, صاف اور اردو کے آسان الفاظ میں, اس سے بہتر الفاظ میں بات نہیں سمجھائی جا سکتی, آسان الفاظ میں ہے کہ ہمارے بچوں کی پرورش کا نظام بگڑ رہا ہے, ہماری بیویاں ہمارے نافرمان ہیں, ہمارے بھائی بہن ہماری بات نہیں سن رہے ہیں, ہمارے گھر کے حالات نہیں سدھر رہے ہیں, روزیوں میں برکت نہیں آ رہی ہے, معاشی حالات تنگی کی طرف جا رہے ہیں, ترقی کی ساری راہیں مسدود اور محدود ہو گئی ہیں. جب اس طرح کے خیالات گردش کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اسباب کی لائن میں حق تعالی جل شانہ نے ہمیں کس بات کا امر فرمایا ہے اور ہم سے کس بات کی کوتاہی ہو رہی ہے. ایک اصول ہے پروردگار عالم کا کہ تم سبب کو اختیار کرو, اور سبب کے اختیار کرنے کے بعد میں نعمت نہ ملے تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے, اللہ پر بہتان. مثال کے طور پر آپ نے نکاح نہیں کیا لیکن اللہ نے اسباب پیدا کر دیے, آپ کا نکاح ہو گیا, میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہو گئی, سبب میں اللہ نے اولاد کو دیا یا نہیں دیا؟ اگر نہ دیا ہوتا تو ہم سب کہاں سے وجود میں آتے؟ تو گویا سبب اگر اختیار کرتا ہے آدمی تو بہرحال اس میں کوئی نعمت اللہ کی پوشیدہ ہوتی ہی ہے اور لازماً ہوتی ہے, اور اگر نہیں ہوتی ہے تو وہ ان کی مصلحت اور ان کی مشیت ہوتی ہے. لیکن ان کی مصلحت اور مشیت کو نہ سمجھ کر انسان روش غلط اختیار کر لے تو نتیجے کے اعتبار سے محروم القسمت کہلاتا ہے, اور ہمارے یہاں نتیجہ انکار مرتبہ صالحیہ سے گرا دیتا ہے. صالحین کے یہاں جو جملہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ہے صالحیت کا, اور اس صالحیت کے مرتبے میں اگر تنزلات انسان پر آتے ہیں تو اس کے دو اسباب ہیں، ایک یہ ہے کہ صدق گوئی اور مع الصادقین کا لفظ ہم سے چھوٹ جائے، دوسرے یہ ہے کہ اکل حلال ہم سے چھوٹ جائے۔ مرتبہ صالحیت سے گر جانا تو سمجھ میں آیا، لیکن مادیات کی لائن میں ترقیات کا رک جانا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی ترقی سے مراد 100 روپیے کو 200 روپیے ہو جانے میں ہم ترقی سمجھتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یا ہمارے زاویے فکر یہ ہے کہ 100 کے 200 ہو جائیں تو یہ ترقی ہے، اور اگر 100 کے 90 ہو جائیں تو یہ تنزل ہے۔ ہمارا اپنا فکری زاویہ یہ ہے، لیکن پروردگار عالم کا نظام یہ ہے کہ اگر وہ 100 کے 90 ہو رہے ہیں تو 90 سے لگ کر 100 آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے زکات کا مسئلہ، اب ایک عمیق بات ہے اور گہری بات ہے، لیکن انشاءاللہ اس بات کے اندر سمجھنے کے لیے ایک تفصیلی واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے تو بہت ممکن ہے کہ انشاءاللہ سمجھنے میں معاونت مل جائے۔ میرے دوستو، انسان کی مادی ترقی یعنی روزیوں میں برکت کی کمی اور انسان کی روحانیت کی تنزلی آثار، یعنی انسان مرتبہ روحانیت میں یا عبادات میں اس کو لذت نہیں مل رہی ہے، یا ذکر اذکار میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، یا تلاوت کا شوق نہیں بڑھ رہا ہے، یا اللہ پاک کی یاد اس پر غالب نہیں آ رہی ہے، قلب ذاکر شاغل ہونے کے بجائے محو خواب ہے اور سو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کی یاد ہو اور خاموشی کے ساتھ ساکت و جامد ہے، اس طرح کی جو کیفیات ہیں اس کو تنزلات روحانیہ کہتے ہیں، یعنی روح کا تنزلی کا شکار ہو جانا۔ ایک لفظ ہے تنزہ، منزہ سے، پاکیزہ ہو جانا، ایک لفظ ہے تنزل سے، اور وہ بھی اسی سے بنتا ہے، لہذا مادے کے اعتبار سے ایک کے معنی ہوتے ہیں ترقی کے، ایک کے معنی ہوتے ہیں تنزل کے، یعنی کہیں اسی سے بڑھاوا ملتا ہے، کہیں اسی سے آدمی گھٹ جاتا ہے۔ تو دو طرح کے مادی، ایک طرح کا مادی نظام، ایک طرح کا روحانی نظام۔ مادی نظام روزیوں میں برکت کی کمی، روحانی نظام صالحیت کے مرتبے کی کمی۔ مادی نظام روزیوں میں برکت کی کمی، اور روحانیت کا نظام ترقی کی کمی، روحانیت کے اعتبار سے، مدارج کے اعتبار سے۔ تو یہ کیوں آتا ہے؟ تو میرے دوستو، جو آیات میں نے قرآن مجید کی خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہیں، اس کے خلاصے میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان نے 2 طرح کی غلطیاں کی، بلکہ 3 طرح کی۔ ان 3 طرح کی غلطیوں کے سبب سے اب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی روزیوں میں حلال عنصر کی کمی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب کی لائن میں، جیسا کہ میں نے تمہید میں کہا تھا کہ اللہ نظام چلاتے ہیں اسباب میں، تو ہمارے لیے نظام بنایا اسباب کا، تو کوئی دکان میں لگا ہوا ہے، کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے، کوئی زراعت میں لگا ہوا ہے، کوئی ملازمت میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے ذاتی کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ الغرض یہ کہ یہ اسباب ہیں سارے کے سارے، یہ اللہ نہیں، اسباب ہیں۔ تو گویا اللہ اسباب کے ذریعے سے انسان کی ضروریات کی تکمیل فرما رہے ہیں، تو ان اسباب میں، میں نے کہا، حلال عناصر کی کمی پائی جاتی، یعنی وہ مادہ جو عقل حلال کہلاتا ہے اس کی کمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب کاروبار کیا، تجارت کی، ملازمت کی، زراعت کی، اپنا ذاتی پیشہ اختیار کیا، اس پر اس نے سچ گوئی کو چھوڑ دیا۔ کیا اس بات سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ اچھا مال اوپر رکھا جائے دکھانے کے لیے اور نیچے خراب مال رکھا جائے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ آپ یہ اطمینان دلائیں کہ آپ بالکل تسلی سے سامان لے جائیں، انشاءاللہ کوئی خراب نہیں ہوگا، گھر جانے کے بعد میں کوئی اچھا نہیں ہوگا، تو اس کا نام ہے جھوٹ۔ تو میرے دوستو، ہم نے سچ کے بجائے لفظ جھوٹ کا استعمال کیا، تو جھوٹ کی آمیزش کی بنا پر ہمارا وہ مال جو ہمارے لیے حلال تھا حرام ہو گیا۔ اب نتیجے کے اعتبار سے مادیات میں ایک کمی، یعنی روزیوں کی برکت کا چھن جانا، اور روحانیت کی ایک کمی، صالحیت کا چھن جانا۔ ہم نے اس کو بہت معمولی سے سمجھا ہوا ہے، جبکہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا، جس نے عقل حلال کا اہتمام کیا اس کے وہ مستجاب الدعوات بنایا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں مقبول ہو جائیں، ایسا شخص جس کی زبان سے ادھر لفظ نکلے ادھر پروردگار عالم اس دعا کو قبولیت سے سرفراز فرما دے، عقل حلال کی یہ برکات اور یہ انوارات ہوا کرتے۔ اور دوسری طرف صدق مقال، عقل حلال میں کمی کب آتی ہے؟ جب آپ کاروبار میں صدق مقال کو نہ لائیں. اور اگر صدق مقال اپنے کاروبار میں آئے, یعنی ہم بولنے میں سچ بولیں چاہے ہماری بکری کم ہو. یہ میں نے کہا تھا کہ 100 کے 200 ہو جانا ہمارا نظریہ ہے یا ہمارا زاویہ فکر ہے کہ یہ ترقی ہے, اور 100 کے 90 ہو جانا ہمارا زاویہ فکر یہ ہے کہ یہ تنزل ہے. لیکن پروردگار عالم کے یہاں یہ ترقی ہے اور وہ تنزل, بالکل برعکس, اس کے بالکل الٹا. ایک طرف یہ ہے کہ ہم کاروبار کریں تو سچ بول کے کریں تو نفع زیادہ نہیں ملے گا. 100 روپیے کا مال ہے, 90 ہی میں جا رہا ہے, آپ کو ملا کتنے میں؟ 85 میں. صرف 5 روپیے آپ کو ملے, لیکن اس کے اندر اتنی برکت رب تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے آئے گی, ان کی طرف سے, ان کے رحم سے, ان کے کرم سے, ان کے فضل سے, ان کی جود و عطا سے, ان کی سقا سے, ان کی مہربانی سے, ان کی عنایت سے. اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ اس میں کیسی برکتیں عطا فرما دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کی, اور اس کے نتیجے کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. ورنہ تعالیٰ جل شانہ نے اسباب میں ہمارے سمجھنے کے لیے پہلے یہ حالات صحابہ پر لائے ہیں. جس وقت صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے, کون نہیں جانتا کہ ہجرت کے بعد ان کے کیا حالات تھے؟ ان کا مال چھوٹ گیا, ان کی زراعتیں چھوٹ گئیں, ان کے مکانات چھوٹ گئے, ان کی دکانات چھوٹ گئے, ان کے اہل و عیال چھوٹ گئے, ان کے رشتے ناطے چھوٹ گئے, سب کچھ ہو گیا. وطن عزیز سے رخصتی ہو گئی, ایک دوسرے وطن میں جا کے قیام پذیر ہو گئے, اور پرایوں کو اپنا سمجھ لیا. جس کے دل میں ایمان تھا اسے اپنا بھائی بنا لیا, اور اپنے دل میں ایمان تھا تو ہر ایمان والے کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ رہنے لگے. تو گویا یہ حالات ان پر جب آئے تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے مادیات میں کمی واقع ہوئی. بظاہر یہ نظر آیا کہ ان کی دکان چھن گئی, ان کے مکان چھن گئے, ان کے رشتے ناطے ٹوٹ گئے, ان کے اعزہ اور اقربا دور ہو گئے, ان سے وطن چھین لیا گیا, انہیں بے وطن کر دیا گیا, اور یہ دربدری کی حالت میں ہے. یہ اپنے دوسرے وطن میں جا کے رہ رہے ہیں, مسافرانہ حیثیت ان کی ہو گئی. مادیات میں ہمارا نظریہ یہ ہے یا ہماری سوچ یہ ہے کہ ان کے یہاں ترقی کے بجائے تنزل ہوا. لیکن پروردگار عالم نے ایک وقت لایا, شہنشاہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہی تاجوں کو ان کے قدموں میں ڈال کے دکھایا کہ جنہوں نے ہماری رضا کے لیے ہمارے احکام کی تعمیل کی, ان کے لیے ہم اس طرح دروازے فتوحات کے کھول دیتے ہیں, انوار کے کھول دیتے ہیں, برکات کے کھول دیتے ہیں, رحمتوں کے خزانے نشاور کر دیتے ہیں. پروردگار عالم متوجہ ہیں, ہم متوجہ نہیں. ہماری توجہ کی کمی ہمارے لیے تنزلی کا شکار بن رہی, ہم اپنے آپ کو تنزل کا شکار بنا رہے ہیں. تو میرے دوستو, حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک واقعہ روبا عمل لایا. تبوک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. 3 صحابہ کرام بہت ہی جلیل القدر, جس میں سے 2 وہ ہیں جو اصحاب بدریین میں ہیں. بدریین کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا, ان کی فضیلت میں, ان کے علو مقام میں, ان کے مرتبے میں. علماء لکھتے ہیں, بلکہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی بدری صحابی کو گالی دی تو اس نے براہ راست اللہ پر انگلی اٹھائی, مقام بتلایا صحابہ بدریین کا. دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ میرے بدری صحابہ کو کچھ نہ کہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ میرے بدری صحابہ کو کچھ نہ کہو. بدری صحابہ کون؟ وہ جو میدان بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اور بے دست و پا, یعنی یوں سمجھیے کہ اسباب کے طرف سے ہر طرح کی محرومی کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو تیار تھے, انہی کو اصحاب بدریین کہا جاتا ہے. ان کے علو و مقام و مرتبت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اللہ ان سے راضی ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کہو کہ یہ جنتی ہیں, انہیں کچھ نہ کہو کہ ان سے اللہ راضی ہے, انہیں کچھ نہ کہو کہ یہ دین کے منبع اور معراج ہیں, انہیں کچھ نہ کہو کہ ان سے کائنات میں دنیا میں اللہ پاک کا ایک نظام چلے گا جو توحید کو پھیلانے کے لیے سرگرم عمل رہے. تو گویا تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں. ان میں سے 2 صحابہ ہیں, ان کے علو مقام کو بھی میں نے بدلایا, ان کی شان رفعت کو بھی بدلایا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی محبت کو بھی بدلایا. اب یہ سوچئے کہ یہ 2 صحابہ کا مقام اتنا بلند پایا ہونے کے باوجود ایک مرحلہ ایسا آیا, تبوک کا موقع تھا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی جنگی کارروائی کے کرنے کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے طرف یا دوسرے رخ کے بارے میں حالات دریافت کرتے، بجائے اس کے کہ جس طرف آپ کا رخ ہوتا یا جس طرف آپ کو جہاد کے لیے نکلنا ہوتا یا اعلاء کلمۃ الحق کی محنت کے لیے جانا ہوتا، آپ اس طرف کے بارے میں کچھ نہیں بولتے. لیکن یہ چونکہ مرحلہ ایسا تھا کہ انتہائی شدید گرمی، وہ بھی عرب کی، اور اس گرمی میں بھی ایک خاص موقع کہ گرمی میں کھجوریں زیادہ پکتی ہیں اور وہ ان کے سیزن کا موقع، اور اس میں تجارت اور منفعت کے زیادہ ہونے کے اسباب کی لائن میں اللہ نے آثار رکھے ہوئے، نشانیاں رکھی ہوئی. تو گویا رب تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں کو لوٹنے کا، مالیات کی لائن میں ترقی پانے کا ایک مرحلہ ان کے سامنے آیا تھا، اور وہ موقع ایسا تھا کہ اس پر اگر وہ چاہیں تو ترقیاں کر سکتے تھے. پروردگار عالم کی طرف سے ایک نظام آیا، تبوک کے مراحل سامنے آئے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں نہ بیٹھے رہیں، سوائے اس کے کہ جو معذورین ہیں انہیں اجازت دی جاتی. تو لکھا ہے تاریخ کے اوراق میں کہ معذورین کے سوا مدینہ منورہ کی سرزمین پر کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان تین صحابہ کے، ایک ہلال بن امیہ اور دوسرے مرارہ بن ربیع اور تیسرے حضرت کعب رضی اللہ عنہ. یہ تین صحابہ ہیں. فرمایا کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دو صحابی وہ ہیں جو بدری ہیں، شان اور علو مقام کے اعتبار سے اللہ کے یہاں مقبول ہیں، لیکن اس موقع پر ان کے ساتھ یہ حالات آئے کہ ایک کے یہاں باغ کی پیداوار کی کثرت تھی اور کھجوریں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، جس کے سبب سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس مال کو ایک جگہ کر لوں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال کے ساتھ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ سکوں. ان کا منشا غلط نہیں تھا، منشا تھا خدمت رسول ہی، لیکن تاخیر کے سبب سے جو غلطی وجود میں آئی کی بنا پر ان پر حالات آئے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت ہلال ابن امیہ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے میدان میں نہ چل سکے تھے. دوسرے مرارہ بن ربیع، یہ ان کے چونکہ گھر والے، رشتے اور ناطے والے، اور اپنے بیٹے جیسے ایک آدمی گھر میں موجود ہو اور اس کے بچے ہوں، شادی ہو جائے اور وہ آپس میں دوسرے گھر میں منتقل ہو کر رہنے لگے، لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے ویکینڈ پر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پورے ایک گھر میں جمع ہو جاتے، تو گویا خوشیاں پوری مسرتیں جمع ہو کر ایک گھر میں آ جاتی ہیں. تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ان خوشیوں سے زیادہ لطف اندوز ہوں اور میں اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھوں اور اسے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں. یہی وہ مرحلہ ہے جس میں مرارہ بن ربیع شکار ہوئے، اور فرمایا کہ میرے گھر آنے والے آئے اور میں چاہتا تھا کہ کچھ لمحہ ان کے ساتھ گزاروں. یہ دیکھتا رہا اور وہ جب تک یہاں میرے پاس قیام پذیر رہے، اس وقت تک میں آقا کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا. ایک باپ کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے جس میں مالیات کا تعلق ہے، ایک اولاد کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے جس میں رشتے ناطوں کا تعلق ہے، تیسرے صحابی وہ ہیں جن کے پاس پہلے تو کوئی ثروت نہیں تھی، مالی وسعتیں نہیں تھی، لیکن پروردگار عالم کی عنایات کھلی اور اللہ کی رحمتوں کے باب کھلے تو ان کے یہاں ایک سے دو باغ ہو گئے، اور پہلے ایک اونٹنی بھی نہیں تھی، ایک دو اونٹنیاں میسر تھیں. لہذا ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی میرے پاس دو دو اونٹنیاں موجود ہیں، میں آج نہیں تو کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور تبوک کے سفر میں ہمراہی کا شرف حاصل کر لوں گا اور ان کی خدمت میں رہ کر اللہ کو منا لوں گا، کچھ تاخیر ہو جائے گی لیکن پہنچ جاؤں گا. لیکن میرے دوست تو ادھر ایک صحابی کو مال نے جکڑ لیا، دوسرے صحابی کو اولاد نے جکڑ لیا، اور تیسرے صحابی کو اس بات کے زام نے جکڑ لیا کہ میں آج نہیں تو کل مل ہی جاؤں گا. یہاں تک کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے مدینہ منورہ کے لیے واپس آ گئے. جب آپ واپس آ گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، جیسا کہ عادت شریفہ تھی، اور آپ مسجد نبوی میں آئے، دو رکعت تحیت المسجد ادا کی، اس کے بعد میں بیٹھے رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 80 افراد کا ایک قافلہ آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میری بیوی بیمار تھی وجہ سے میں نہیں آیا. دوسرے نے آ کے عرض کیا کہ میرے مال میں انتہائی حالات ناگفتگہ چل رہے ہیں جس کی بنا پر میں حاضر خدمت نہیں ہو سکا. تیسرے نے کہا، بہرحال الغرض یہ کہ ہر ایک نے ایک عذر معقول پیش کیا، یعنی مادیات کی لائن میں انہوں نے عذر پیش کیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری حالت پر کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب حالات تھے تو آپ نہیں آ سکے تھے تو ہم کیا کر سکتے، لیکن بطون کو اللہ پر چھوڑ دیا کہ ہم تمہارے ظاہر پر سکوت کرتے ہیں اور تمہارے باطن کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ معمولی جملہ نہیں ہوتا میرے دوست. نبی کی زبان سے جب یہ لفظ نکلے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ظاہر میں کچھ کہہ تو رہے ہو جس کو ہم مان رہے ہیں, لیکن تمہارے دل کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں, کیونکہ تمہارے دل کی حقیقت سے تم واقف ہو کہ تم ہمارے ساتھ میدان عمل میں کیوں شریک کار نہیں تھے. اس لیے نہیں تھے کیونکہ تمہارے اندر نفاق تھا. الفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ تم منافق ہو. اس واسطے ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں, اور منافقوں سے لڑنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ اللہ کا کام. اور اللہ ایسا لڑتے ہیں کہ اپنے ٹھکانے آ جاتی ہے. فرمایا کہ 80 افراد نے اپنے عذر پیش کیے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے عذر کو رد نہیں فرمایا. آپ کی شان دیکھیے کتنی فیاض ذات ہے. اپنے منافق جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام لانے کا زبانی اظہار کیا, اس پر بھی آپ نے شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر دیں. ان پر کوئی عتاب نہیں, کوئی غصہ نہیں, کوئی ڈانٹ نہیں, کوئی جھڑک نہیں, ان سے ناراضگی کا کوئی لفظ نہیں, اور نہ مسلمانوں سے یہ بتلایا کہ ان سے بات اور تکلم بند کرو. بلکہ اس کے مقابلے میں تین ایمان والوں میں دو بدری صحابہ, وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ, اللہ ان سے راضی, ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی, وہ صحابہ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اصحاب بدر یعنی صحابہ بدر میں سے کسی کو گالی دی یا کسی پر لعن طعن کیا یا ان کی گستاخی کی, تو اس نے براہ راست اللہ پر انگلی اٹھائی, کیونکہ یہ منتخبہ ہے جماعت جو اللہ کی طرف سے چنی گئی اور چنندہ ہے, اور ایسی جماعت پر جس کو اللہ نے چنا اس نے انگلی اٹھائی تو گویا اس نے اللہ پر انگلی اٹھائی. اتنا بڑا مقام بتلایا. ان تین صحابہ میں دو بدری صحابہ, فرمایا کہ پہلے ہلال ابن امیہ حاضر خدمت ہوئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذانۂ ادب طے کیا اور بیٹھے رہے اور گردن جھکی رہی, اور ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلال تمہاری غیر حاضری کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوتا تو قسم پروردگار عالم کی جس کے ہاتھ میں ہلال کی جان ہے اسے جھوٹ بول کر منا لیتا, لیکن میں دربار رسالت میں بیٹھا ہوا ہوں اور قسم خدا عزوجلال کی آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا. سچ یہ ہے کہ مجھے میرے مال نے گرفتار کر لیا اور آپ کے ساتھ اور آپ کی معیت سے محروم ہو گیا, یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لائے. آپ ان کی اس سچ گوئی کی بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, تم اللہ کی جانب سے فیصلے کا انتظار. دوسرے صحابی مرارہ بن ربیع وہ حاضر خدمت ہوئے, انہوں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی الفاظ دہرائے. پھر تیسرے صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ وہ بھی آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. تاریخ کے اوراق میں حضرت کعب کا واقعہ جتنی تفصیل سے ملتا ہے ان دو صحابہ کا اتنی تفصیل سے نہیں ملا, لیکن حضرت کعب نے اپنے حالات کو خود سنائے ہیں, اس واسطے تفصیلی واقعات بھی مذکور ہیں. لکھا ہے کتابوں میں, فرمایا کہ حضرت کعب نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو آپ باوجود یہ کہ ناراض تھے لیکن مسکرا رہے, لیکن آپ کی مسکراہٹ میں اتنی ہیبت اور جلال تھا کہ میں نے اپنے آقا کے چہرے کو نگاہ بھر کے دیکھنے کی بھی جسارت نہ کی, اپنی نگاہیں نیچی ڈال لی. اس کے بعد نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے کعب ہماری معیت سے تمہیں کس چیز نے روک لیا؟ فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس پہلے ثروت نہیں تھی, آج ثروت ہے, اور اگر میں بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوتا تو اسے جھوٹ بول کے راضی کر لیتا, اور میں یہاں تک کہ اس کو اپنا گرویدہ کر لیتا. اللہ نے فن تکلم میں مجھے مہارت عطا فرمائی ہے. میرے دوست, ایک لفظ ایک عام آدمی بولے تو اس کے بولنے میں اور ایک فن تکلم کے ماہر کسی شاعر کے بولنے میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے, کیونکہ آدمی جس خوش اسلوبی سے الفاظ کو ادا کرتا ہے اتنی ہی زیادہ بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے. تو میرے دوستوں, حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو فن تکلم میں مہارت حاصل تھی. انہوں نے اس کا بھی اظہار فرمایا کہ آقا فن تکلم میں مجھے وہ مہارت حاصل ہے کہ اگر کسی کو پھرانا چاہوں تو دو منٹ میں یوں پھرا دوں, لیکن آپ کی ذات بابرکت اور آپ کا علو مقام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر گستاخی کروں اور فن تکلم کا اظہار کر کے آپ کی ناراضگی مول لوں. لہذا ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوں, لیکن میں سچ بول کر اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اس واسطے اللہ کے نبی, سچ یہ ہے کہ میرے پاس دو اونٹنیاں میسر تھیں اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہیں تو کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا, اور جب میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا تو آپ کی خدمت سے فیضیاب ہو جاؤں گا. اس طرح کے خیالات نے مجھے گھیر لیا اور جکڑ لیا, جس کے سبب سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لائے. انہوں نے تینوں نے سچ کہا, باقیہ نے جھوٹ کہا. جنہوں نے جھوٹ کہا آقا نے ان کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا, جنہوں نے سچ کہا ان پر آزمائشیں آ گئی. بڑی عجیب آزمائش تھی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روئے انور کو پھیر لیا. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ کی جانب سے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آتا ہم تم سے گفتگو اور کلام نہیں کریں. ابھی کچھ اور لمحے نہیں گزرے تھے کہ ایمان والوں کی جماعت کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان تینوں سے گفتگو بند کر دی جائے, یہاں تک کہ کسی کو سلام کے جواب دینے کی اجازت نہیں. ایک ایمان والا جس نے ایمان کی خاطر اپنا ملک چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا, اپنے بیوی بچے چھوڑے, اپنے رشتے ناطے چھوڑے, اپنا مال و جائیداد چھوڑا, اپنی دکانات چھوڑے, اپنی تجارت و زراعت و ملازمت کو چھوڑا, اپنے وطن عزیز سے رخصتی حاصل کر لی, اب وہ ایمان والے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور پرائے گھر میں مقیم ہے اور مسافرانہ حیثیت میں ہے. ایسے ماحول میں جبکہ وہ لوگ جن کے پاس یہ سب کچھ اپنا گنوا کر آیا تھا وہ بھی سلام و کلام چھوڑ دیں, وہ بھی تکلم چھوڑ دیں, وہ بھی گفتگو سے منہ پھیر لیں, یہاں تک کہ کوئی ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے, کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس لیے کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی جانب سے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں آ جاتا لہذا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ نہ ان کا سلام کا جواب دیا جائے اور نہ ان سے گفتگو کی جائے, سجائے کہ ان کی خیریت پوچھی جائے, ان کے حالات پوچھے جائیں, ان کے معاشیات کے بارے میں سوالات کیے جائیں یا ان کی ضروریات کی تکمیل کی طرف توجہ دی جائے. یہ تو دور کی بات ہے, انہیں سلام کرنے کی اجازت نہیں. ابھی 40 دن نہیں گزرے اس حالت میں, کہتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات ہلال ابن امیہ, مرارہ بن ربیع, حضرت کعب, یہ تین صحابہ بستر پر لیٹتے تھے لیکن بستر پر نہیں انگاروں پر لوٹتے تھے. اور لکھا ہے تاریخ میں کہ کیفیت قلب یہ تھی کہ رویا کرتے تھے راتوں کو اٹھ کر تو ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی تھیں اور ان کے مسلح تر ہو جاتے تھے. کہتے تھے کہ مولا ہم نے سچ کہا تھا آقا کے سامنے, آپ نے سچائی کی ہمیں یہ سزا دے دی کہ آقا ہم سے منہ موڑے ہوئے ہیں, صحابہ نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے, کوئی ہم سے سلام کرنے کو تیار نہیں. ابھی یہ آزمائش کیا بس نہیں تھی کہ پروردگار عالم کی جانب سے, کیونکہ اللہ کے نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حکم یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو. تیسری آزمائش اللہ کی جانب سے آ گئی. اب تک تو ایمان والے دور تھے, اب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے, یہی کیا کم تھا؟ ان کے لیے عذاب سے کم نہیں تھا, لیکن پھر بھی فرمایا کہ اب بیوی بچوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ بیویاں جدا ہو گئیں. فرمایا کہ حضرت ہلال, حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ جو انتہائی ضعیف اور معمر تھے, ان کی بیوی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیں, چونکہ وہ ضعیف ہیں اور معمر ہیں, عمر رسیدہ ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنی ضروریات اور اپنے کاموں کو خود پورا نہیں کر سکتے, اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان کے کچھ کاموں میں معاونت کر دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام میں معاونت الگ ہے, حقوق زوجیت کے ساتھ رہنا الگ ہے, ہم نے حقوق زوجیت کو توڑا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب تک کہ پروردگار عالم اپنی رضا کا پیغام نہ دے دے. فرمایا کہ ایک اور آفت ان کے اوپر آئی اور مصیبت آئی, فرمایا اس مصیبت کو جھیلتے رہے, اس پر 50 دن گزرے, ایک دن آقا کا چہرے انور کا پھر جانا عذاب عظیم سے کم نہیں تھا ان صحابہ کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی صرف اس لمحے کے لیے کہ ہم آقا کے چہرے انور کو دیکھ لیں, کہ اس کے دیکھنے سے ہمارے دل میں سرور اور ہماری روحوں کو لطافتیں اور ان کو اس کے اوپر کی کثافتیں چھٹ کر انوار اور تجلیات گرتی ہیں اور ہم اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پھیر لینا ہمارے لیے بہت بڑا عذاب تھا, لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے رشتے بھی چھوڑ دیے, ایمان والوں نے بھی سلام و کلام چھوڑ دیا, ہم اسی بے چینی اور بے قراری کی حالت میں تھے, یہاں تک کہ ہم سے کھانا چھوٹ گیا اور ہم سے ہماری ضروریات کا پورا کرنا بھی محال ہو گیا اور یہاں تک کہ بیویاں بھی ہم سے منہ موڑ کے چلی گئیں. جب آخری مرحلے میں ہم نے اپنے صحابہ سے پوچھا, یعنی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے, حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جو ان کے پڑوسی تھے اپنی دیوار پہ چڑھ کے پوچھا کہ اے معاذ, تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا ہمارے اوپر کے یہ حالات ختم نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اسی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور صحابہ کرام کے منہ پھیرنے کی اسی حالت میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں, اور اگر ہم اسی حالت میں مر جائیں تو کیا ہمارا حشر جہنمیین میں سے نہ ہوگا؟ تو اب تو ہماری سفارش کر دو آقا کے دربار میں کہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں اور ہمارے لیے معافی کی درخواست کر دیں بارگاہ الہی میں, کہ ہماری معافی ہو جائے اور ہم اپنے آقا کے سہرِ انور کی زیارت کر لیں اور صحابہ سے ہمارا سلام کلام شروع ہو. جب یہ لفظ انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت معاذ خاموش رہے, دوسری مرتبہ کہا حضرت معاذ خاموش رہے, تیسری مرتبہ کہا حضرت معاذ خاموش رہے, انہوں نے تیسری مرتبہ میں پھر قسم دی, میں تمہیں قسم دیتا ہوں تمہارے پیدا کرنے والے رب ذو الجلال کی کہ تم بتاؤ تو صحیح کیا ہم اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارے لیے جو امر ہے وہ تم سے قطع کلامی کا ہے اور تم سے دوری کا ہے اور سلام تک کرنے کی ممانعت ہے, لہٰذا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد میں جب 50 دن اس پر اس آفت کے ساتھ گزرے تو کہا حق تعالی جل شانہ کی طرف سے انوار اور تجلیات اور ان کی بشارتیں آیات کی صورت میں نور کی آیات نور اتری, اور اس کے بعد بتلایا گیا کہ ان لوگوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے, پوچھا کہ کعب مسجد میں نہیں آئے, کہا کہ جب سے اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا انہوں نے اپنے آپ کو شرمندگی کی وجہ سے, شرمساری کی وجہ سے اور اپنی ندامت کی وجہ سے کسی سے ملنا چھوڑ دیا اور کسی سے تعلق ہی کو توڑ لیا, یہاں تک کہ اپنے گھروں میں معتکف ہو گئے اور گھروں سے نہیں نکلتے, اور تینوں صحابہ کا یہی حال تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر ابشر, جاؤ انہیں بشارت دے دو, بشارت دے دو. فرمایا کہ یہ لفظ نکلنا تھا, صحابہ دوڑے ہوئے گئے, کوئی ہلال ابن امیہ کے پاس, کوئی مرارہ بن ربیع کے پاس, کوئی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑا اور جا کر کہنے لگے کہ ابشر من جانب اللہ ومن الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے لیے بشارت کا پیغام ہے کہ اللہ نے تمہاری معافی فرما دی اور تمہاری مغفرت کو قبول فرما لیا اور تمہاری دعاؤں کو مستجاب بنا لیا اور تمہاری جو لغزش ہوئی اللہ نے اس کو معاف فرما لیا ہے. ادھر یہ لفظ ان لوگوں کی زبان سے نکلا, حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر صرف 2 کپڑے تھے اور ان 2 چادروں کو میں نے اتار کر اس بشارت دینے والے کو اڑھا دیے, اب میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا تو دوسرے سے مستعار ادھار لے لیے, اور اس کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا یہ بات مجھے معلوم ہوئی کہ مجھے بشارت دی گئی, یہ لفظ صحیح ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں, اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا گویا انوار اور تجلیات کا, یعنی پیکر مجسم بن کر دیکھ لینا آقا کا ان کے دل کو فرحت دینے والا اور مسرت دینے والا کا. حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مال نے مجھے روکا تھا, لہذا یہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. حضرت مرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چونکہ رشتوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی معیت سے دور تھا, میں چاہتا ہوں کہ ان سارے رشتوں کو توڑ دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے نہیں آیا, لہذا تم اپنے رشتوں کو قائم رکھو, لیکن آئندہ ایسی غلطی اور لغزش نہ ہونی چاہیے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا کہ تم بھی اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے اونٹنیوں کو پیش فرمایا اور اس باغ کو پیش فرمایا جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکے تھے. فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں, آپ جیسے چاہیں اس کو تصرف فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے آدھے مال کو قبول فرما کر غربا میں تقسیم فرمایا. فرمایا کہ ایک سچ وہ ہے کہ ان کی زبان سے نکلا کچھ دیر کے لیے ان پر آفت ضرور آئی, نہ مادیات میں ان کے یہاں ترقی رکی نہ روحانیات میں رکی. مادیات میں بھی اللہ پاک شانہ نے ان لوگوں کو مالوں سے سرفراز فرمایا, تو روحانیت کے اعتبار سے اپنی رضا کا پیغام عطا فرمایا, اور دوسری کس لیے عطا فرمایا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے سچ گوئی کو استعمال کیا, حالانکہ چاہتے اور ان کے دل میں خیال آیا بھی, لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کو گوارا نہیں کیا. تو فرمایا الصدق یمجی والکذب یهلک, انہوں نے سچ کہا تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے والا بنایا, اور اللہ ان سے راضی ہونے کا پیغام اللہ نے ان کو راضی ان کے ساتھ اپنی رضا کے پیغام کو اتارا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی انہیں میسر آئی. اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو 80 کی تعداد میں, ایک روایت کے مطابق 40 اور ایک روایت کے مطابق 80, تو گویا یہ 80 کی تعداد میں جو جماعت تھی جنہوں نے جھوٹ کہا اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کیا, تو آقا نے قبول فرمایا کہ تمہارے ظاہر کو تو قبول کرتے ہیں, تمہارے باطن کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں, تو گویا منافقین کی آیات اتری. تو میرے دوست قرآن حکیم نے فرمایا کہ انسان کی مادیات میں 2 طرح کی ترقیات, ایک دنیاوی ترقی ایک اخروی ترقی. مادیات میں روزیوں میں برکت کا چنجانا کیوں ہوتا ہے؟ اکل حلال کے عناصر کی کمی کی بنا پر. اور اکل حلال کے عناصر میں کمی کیوں آتی ہے؟ صدق مقال کی کمی کی بنا پر. صوفیاء کرام اسی کو اکل حلال اور صدق مقال سے تعبیر کرتے ہیں، اور علماء کرام اس کو حلال روزی کے اختیار کرنے اور سچ بولنے کی دعوت و تلقین دیتے ہیں. اور اس کا اصول کیا ہے؟ جب آپ اکل حلال اور صدق مقال کو اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور اچھی بات کہو. یصلح لکم، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں صالح بنائیں گے. یصلح لکم، تمہارے اعمال کو اچھے بنا دیں گے. اعمالکم، ویغفر لکم ذنوبکم، اگر کہیں غلطی سے لغزش ہو جائے تو تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ حقیقتاً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. لفظ فوز اور فلاح، یہ ایک ایسی معنویت والے الفاظ ہیں کہ اگر چاہیں تو اس پر مکمل ایک جمعہ بحث اور مباحثہ ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس بات کو رکھیں گے، وقت تمام ہوا ہے. دوسری آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور سچوں کے ساتھ ہو جانا. اور یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کی تعبیر کیا ہے. میں نے وہ واقعہ اس لیے سنایا کہ بتلایا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے سچ والے ساتھی کو چھوڑ کر مال، اولاد اور اپنے رام میں جکڑے رہے. اس بنا پر اللہ پاک شانہو کی طرف سے یہ آزمائش آئی. تو اس آزمائش سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا. سچوں میں سب سے سچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد سچے کون؟ اس کے بعد سچے جو ان کے علوم ظاہرہ اور ان کے علوم باطنہ کو لے کر کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کائنات کے نظام میں ان کے علوم کو پھیلانے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں، ان کو سچے کہا جاتا ہے. جب ان کے ساتھ رہتے ہیں تو آدمی میں سچائی آتی ہے، جب سچائی آتی ہے تو کاروبار میں عقل حلال آتا ہے، جب عقل حلال آتا ہے تو مادیات میں روزیوں میں برکتیں آتی ہیں، جب روزیوں میں برکتیں آتی ہیں تو ساتھی صالحی اس کے مراتب میں ترقی آتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے.